سیدی و سنبی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا ہے کبھی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں لہذا ہم مہاجر ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس چیز کو قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں المہاجر من ہجر السوء, ہجرت یہ ہے کہ آدمی برائی کو چھوڑ دے. معلوم ہوا وطن سے دور ہونا کوئی ہجرت نہیں. دوسری حدیث شریف میں ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, اس کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا, لیکن اگر گناہوں کو چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن مہاجر شمار ہوگا. اور ایک شخص کافروں کے ملک کو تو چھوڑ آیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو یہ مہاجر نہیں. بس ہجرت وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے, بس ہجرت وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے. دور ہو اغیار سے اور مل جائے اپنے یار سے, دور ہو اغیار سے, اغیار غیر کی جمع, دور ہو اغیار سے اور مل جائے اپنے یار سے. اصل میں یہی مہاجر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بات جب قوم نے نہیں مانی اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا, اس کو قرآن میں حق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, قال انی مہاجر الى ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے اس لیے اب میں تم سے دور ہو رہا ہوں, اپنے رب مولا حقیقی کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, یعنی اپنے رب کی رضا کی طرف جاؤں گا. جس سرزمین پر اپنے مولا کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکوں گا وہاں جا رہا ہوں. کوئی ہجرت کرتا ہے فیکٹری کی طرف, کوئی ہجرت کرتا ہے وزارت اور سلطنت کی طرف, کوئی ملازمت اور تجارت کی طرف مہاجر ہوتا ہے. ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی حالانکہ کوئی گناہ نہ چھوڑا. یہ کیا ہجرت ہے؟ یہ سب مہاجر الی دنیا ہیں. اور بعض ایسے بندے ہیں جو مثلا سندھ میں ہی پیدا ہوئے اور کبھی سندھ کی سرزمین سے باہر نہ نکلے, لیکن ہر گناہ سے ہجرت کر رہے ہیں, ہر برائی کو چھوڑ رہے ہیں, یہ مہاجر ہیں. ایسا شخص بزبان حال کہہ رہا ہے انی مہاجر الی ربی, الی کے معنی تک کے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ سافرت الی مکہ ذہبت من البیت الی المسجد، یعنی میں مکہ تک گیا، میں گھر سے مسجد تک گیا، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ مسجد کے باہر ہی رہ گیا؟ نہیں، اس کے معنی ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا. پس ہجرت الی اللہ کے معنی ہے کہ بارگاہ حق میں داخلہ ہو گیا، درباری اور مقرب بارگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. پس ہجرت وہ ہے جو درباری بنا دے، اللہ کا پیارا بنا دے اور مقرب بنا دے. یہ روح ہجرت کی ہے اور یہ ہر جگہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ملک چھوڑنا ضروری ہے نہ سفر، کسی زمین پر بھی رہے مہاجر شمار ہوگا. انی مہاجرن الی ربی، یہ آیت تلاوت کرتے وقت عجیب لطف ملا. الی ربی میں عجیب لطف ہے. اگر کوئی کافروں کا ملک چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں آ گیا لیکن نیت یہ تھی کہ وہاں روزی اچھی ملے گی، عیش سے رہیں گے، تجارت یا ملازمت اعلیٰ قسم کی کریں گے، تو وہ بزبان حال کہہ رہا ہے انی مہاجر الی دنیا، میں نے دنیا کی طرف ہجرت کی ہے. مظاہر حق نے لکھا ہے کہ جس شخص کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، ایسا شخص اگر دنیا کے کام میں بھی مشغول رہتا ہے تو اس کی نیت دنیا کی نہیں ہوتی، آخرت کی ہوتی ہے. اور جس کے دل میں دنیا گھس گئی وہ اگر آخرت کا کام بھی کرے گا تو نیت دنیا ہی کی ہوگی. نماز پڑھے گا تو اس لیے کہ روزی میں برکت ہو، بزرگوں کے پاس جائے گا تو اس لیے کہ بچے کی زندگی میں برکت ہو، یا کاروبار بڑھ جائے یا بیماری نہ آوے. غرض جو کام بھی کرے گا اس میں نیت دنیا کی ہوگی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول صاحب مظاہر حق نے نقل کیا ہے، من احب الدنیا لا یهدیه جمیع المرشدین ومن ترکها لا یفسده جمیع المفسدین، کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس جائے تو کوئی پیر و مرشد اس کو پاک نہیں کر سکتا، اور اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو بڑے سے بڑا طاغوت بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب یہ دنیا کی محبت نکلے گی کیسے؟ اگر کسی کو 40 پاور کے بلب سے محبت ہے، اس کی روشنی اور چمک پر فدا ہو رہا ہے، تو 40 پاور کے بلب کی برائی بیان کرنے سے اس کی محبت دل سے نہ نکلے گی، بلکہ 1000 پاور کا بلب اس کو دکھا دو تو خود 40 پاور کی روشنی اس کی نگاہوں سے گر جائے گی. پس جو دل دنیا فانی پر فدا ہو رہا ہے اس کو اللہ کی محبت کا مزہ چکھا دو، تب دنیا کا مزہ دل سے نکل آئے گا. یہ دنیا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم میں محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پھر ٹیڑیاں اچھی معلوم نہیں ہوں گی، بندر روڈ کی سڑکیں اچھی نہیں لگیں گی. اللہ کے جمال کے سامنے دنیا فانی کا جمال بے حقیقت ہو جائے گا. اسی وجہ سے بعض مشائخ پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین نہیں کرتے، پہلے ذکر بتاتے ہیں کہ جب ذکر کا مزہ مل جائے گا تو گناہوں کا مزہ خود پھیکا معلوم ہونے لگے گا. جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے کا وجود فنا ہو جاتا ہے. اس ایک آفتاب کا نور جو اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، یہ اثر ہے کہ ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. تو جس دل میں خود اس خالق آفتاب کا نور آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نور کے سامنے ساری کائنات ماں اپنی لذات کے جیب عدد میں اپنا سر ڈال دے گی. جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم درکشت. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عزت کا وہ سلطان اپنا جھنڈا اللہ والوں کے دلوں میں لہراتا ہے تو پوری کائنات جیب عدم میں فنا ہو جاتی ہے، تمام کائنات بے قدر ہو جاتی ہے. گر ببینی کر فرض قرب را، جی ببینی بعد ازیں این شرب را. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت دیکھ لو تو تو دنیائے فانی کی لذتیں تم کو مردار معلوم ہوں گی، جس کو وہ اپنی محبت کی تیز والی شراب پلا دیں، پھر اس کی مستی کے سامنے مجموعہ لذات کائنات ایک معلوم ہوتے ہیں۔ گر ببینی یک نفس حسنِ ودود، اندر آتش افغنی جانِ ودود۔ اگر تم ایک نفس یعنی ایک سانس بھی اللہ کے حسن کو دیکھ لو تو اپنی پیاری جان کو تم آگ میں ڈال دو، یعنی مجاہدے کے ہر غم کو بڑے آرام سے برداشت کر لو گے۔ بل کفے منہ شراب یادشی پاد کر رو فرے مستانہ دی۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے ہاتھ پر اپنی محبت کی تیز والی شراب تو رکھ دیجئے، ایسا تیز والا جام پلا تو دیجئے جو آگ لگا دے، اس کے بعد میری محبت دیکھیے کہ میں کیسے مست ہوتا ہوں۔ ایک بار مولانا رومی نے اپنے پیر شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، خون دارین جمال مہتری، یہ لبے ماں خشک تو تنہا پوری۔ اے سرابا جمال میرے شہر، میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ آپ اکیلے اکیلے اللہ کی محبت کے خم پی رہے ہوں اور ہمارے ہونٹ خشک اور پیاسے رہے۔ اپنی جان محبت سے تھوڑی سی شراب محبت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ بات سن کر حضرت شمس الدین تبریزی نے تواضع کی کہ میرے پاس کیا رکھا ہے، میں تو خالی خولی ہوں، تمہیں میرے ساتھ حسن ظن ہو گیا ہے، ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مولانا رومی اپنے پیر سے عرض کرتے ہیں، بوئے میرا گر کسے مکنو کنن، چشم مست خیش تن راچوں کنن۔ اگر کوئی شراب پی کر آئے اور شراب کی بو چھپا لے، لیکن اپنی لال لال مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا؟ بس آپ کی سرخ مست آنکھیں بتا رہی ہیں کہ رات کو تہجد کے وقت سجدوں میں آپ نے خاص شراب محبت پی ہے۔ محبت کی اس مستی کو آپ نہیں چھپا سکتے جو آپ کی آنکھیں ظاہر کر رہی ہیں۔ تازگی ہر گلستان جمیل، ہست بھر باران پنہانی دلیل۔ صبح کے وقت پتوں کی ہریالی پوشیدہ بارش پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کے علوم و معارف بتا رہے ہیں کہ آپ کے قلب پر انوارات کی بارش ہوئی ہے۔ جو رائے پر ریز برمازی صبح شمعِ ازگل ستاں باما ہوگو۔ بات جب یہ بات ہے تو اے میرے شیخ، اپنے مٹکے خم محبت سے دیکھو بار بار پل بند کون کر۔ جب یہ بات ہے تو اے میرے شیخ، اپنے مٹکے سے ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے تاکہ اس گھونٹ سے ہم بھی مست ہو جائیں۔ اپنے باغ قرب سے ایک شمع یعنی ذرا سا ہمارے کان میں بھی بتا دیجیے۔ آپ کو اللہ کی محبت میں کیا مزہ مل رہا ہے؟ جب دل میں لگی ہوتی ہے تو یوں عاشق اپنے پیر سے کہتا ہے، طرح طرح سے اس کی خوشامد اور اس کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پورب کی طرف نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں گے کہ پورب یعنی مشرق کی طرف نماز نہ پڑھو، پچھم یعنی مغرب کی طرف پڑھو، تو کیا اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے یا نماز کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ اسی طرح اہل بدعت کو اگر صلاۃ وسلام کے مروجہ طریقے سے منع کر کے وہ طریقہ بتایا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کو صلاۃ وسلام سے روکتے ہیں۔ التحیات کے بعد بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کا طریقہ مولویوں نے نہیں سکھایا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں نماز سکھائی جس میں درود شریف کھڑے ہو کر پڑھنا نہیں سکھایا بلکہ بیٹھ کر پڑھنا سکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ قیام کی حالت میں میرے نبی پر درود شریف پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر درود شریف پڑھنا سکھایا۔ مگر آج کل اگر کھڑے ہو کر درود شریف نہ پڑھو تو گویا بہت بڑا جرم کر لیا، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادتی اور گستاخی ہے، اور غیر ضروری کو ضروری سمجھنا عظیم گمراہی ہے۔ اسی لیے دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر چلو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ سنت پر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجرم۔ رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا، یعنی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے اسی طرح دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی فسق یعنی گناہ اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر طرف گناہ ہی کا غلبہ نظر آئے گا، پس دینداروں کا دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا بسبب قلت مددگاروں کی، اور بہت صبر کی ضرورت ہوگی۔ دین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمایا۔ آسان علاج اس کا یہی ہے، جیسے یہ بتلایا گیا ہے کہ دین پر چلنا ایسے زمانے میں ایسا ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں انگارہ لینا، یعنی دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرف سے تانے اور ہنسی اڑاتے ہیں لوگ، مشکل بناتے ہیں، اور شیطان بھی یہی دکھاتا ہے کہ ہر آدمی یہی کر رہا ہے تم بھی یہی کرو۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے، ان سے تعلق مضبوط رکھے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو بچا رہے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں فرمائی تھی کہ پہلے زمانے میں جس طرح چکی ہوتی تھی آٹا پیسنے کی، ہاتھ کی چکی، تو جب چکی میں گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں تو کچھ دانے تو نیچے چلے جاتے ہیں جو پس جاتے ہیں پاٹوں کے درمیان، اور جو چکی کا مرکز ہوتا ہے وہاں کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو پسنے سے بچ جاتے ہیں، وہ نیچے جاتے ہی نہیں اوپر ہی اوپر گھومتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جس طرح وہ دانے پسنے سے بچ جاتے ہیں اسی طرح تم مرکز یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے چپٹے رہو تو تم بھی زمانے کے فتنوں میں پسنے سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق مضبوط رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دین بھی سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دین پر چلنا آسان بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے چمٹنے کا طریقہ اور یہ اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے، ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت با حضور اولیاء۔ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہے، اللہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے ساتھ ہم مجلس ہو، اس کو کہہ دو کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھا رہے۔ اہل خدا خدا نہ باشد لیکن ذی خدا جدا نہ باشد، اہل خدا خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ لہٰذا جو اولیاء اللہ سے چمٹا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ سے چمٹا رہے گا، اور جو اللہ سے چمٹا رہے گا وہ زمانے کے فتنوں اور ارتداد اور تمام پریشانیوں اور فسادات سے اللہ کے فضل سے اللہ کے قرب کی وجہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور اس کو دین پر چلنا آسان بھی رہے گا۔ جو لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو نہیں رکھتے دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن تعلق نہیں رکھتے، وہ آسانی سے لوگوں کی باتوں کا شکار ہو کر دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ باتیں لوگوں کی باتیں بنانے سے متاثر نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، ان کو لاکھ پٹی پڑھائیں، لاکھ اپنی بدمائشی کے چکر میں پھنسانا چاہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تو شیطانی کام کر رہے ہیں، تم اگر اللہ والے کام کرو گی تو ہماری بدنامی ہوگی کہ تمہاری بہن اللہ والی ہے اور تم شیطانی کاموں میں لگی ہو، تو تم بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری لائن میں آ جائیں تاکہ کوئی کہنے والا ہی نہ رہے، سب کے سب بدماش ہو جائیں، سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ان کو شرم آئے اور وہ کہیں کہ بہن تم اللہ والی ہو، کسی طرح ہم کو بتاؤ کہ تم کہاں سے، یہ تعلق تمہیں کیسے حاصل ہوا، کیسے تم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، تو ہم بھی اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، یہ تو نیت کرتے نہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں، بلکہ دوسروں کو پٹی پڑھا کر اپنے شیطانی چکر میں شیطانی جال میں پھانسنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں ان کو صاف اچٹ جواب دے دیتے ہیں، کہتے کہ بھائی تم کو تمہارا راستہ مبارک ہو، ہم تو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیاحتی، ہم تو اپنے رب کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں نجات دینے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ان کی باتوں میں نہیں آتے اور ان کے باتوں سے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، صلاۃ حاجت، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہیں، پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا، ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجیے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پورا کر دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرما لیتے ہیں، اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے، یعنی جو شروع میں درود شریف پڑھ لیا وہ بھی قبول، آخر میں درود شریف پڑھ لیا وہ بھی قبول، اب درمیان میں بندے نے جو اپنی جائز حاجت کو مانگا تو اللہ کریم سے یہ بعید ہے کہ درمیان کی چیز کو چھوڑ دیں اور اول اور آخر والی قبول کر لیں، تو درود شریف کی برکت سے پوری کی پوری دعا پورے وظیفہ اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے قبول فرما لیتے ہیں۔ علامہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل اور بعد درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ صرف آگے اور پیچھے کی دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں، یہ ان کے کرم سے بعید ہیں۔ عرض کرتا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا اور آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کرے، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے، جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا یہ انعام حاصل کرے۔ روحانی مصیبت یعنی معصیت کے تقاضے، جس کو گناہوں کے تقاضے آتے ہیں، یہ یہاں مصیبت لکھا ہے، معصیت ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت، روحانی مصیبت کہتے ہیں گناہوں کو، معصیت کو۔ تو فرمایا کہ جس کو جسمانی مصیبت آ جائے یا روحانی مصیبت ہو، یعنی گناہوں کے تقاضے پریشان کرتے ہوں، اس کے لیے بھی ایک سیر ہے کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل اور اخلاق و عادات میں، اور آپ جس روز مکہ معظمہ میں تشریف لائے ہیں، یعنی یوم فتح مکہ میں، اس روز آپ کے سر کے بال چار حصے ہو رہے تھے، روایت کیا اس کو ام ہانی نے، اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغہ کر کے کنگھی کیا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ حد خضاب تک ہی نہ پہنچے تھے، یعنی آپ کے اتنے بال سفید ہی نہ ہوئے تھے، بس تھوڑی سی سفیدی دونوں پٹیوں میں ہوئی تھی، یعنی ہر دو جانب راستن پٹیوں کی طرف، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے، یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہو، کیونکہ سیاہ خضاب لگانا، کالا خضاب لگانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا، یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے، سفید نہ ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، یعنی بال مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا۔ محققین کے نزدیک ان روایات میں تفویق یہ ہے کہ آپ کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے، سو بعض سرخ ہوں گے اور بعض سفید، لیکن آپ نے قصداً ان کو خضاب نہیں لگایا، لیکن آپ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں مہندی رکھ دینے کی تھی، ایسا اتفاق ہوا ہوگا، اس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے۔ اب سب روایات جمع ہو گئیں، واللہ اعلم۔ اللہ نے فضل فرما دے، یہ کتاب نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس سے ہم پڑھ رہے تھے ابھی، اور اس کا پڑھنے کا معمول ہے روزانہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق انتہائی جامع کتاب ہے، اور اس کے مؤلف حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں، اور اس کتاب کے بڑے فضائل ہیں، اگرچہ تو کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھی جائے بلا شبہ باعث برکت ہے، اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور باعث خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اس کتاب سے متعلق بہت ایک روایت خاص یہ ہے، ایک واقعہ خاص یہ ہے کہ تھانہ بھون میں ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی، تو کافی کثرت سے اموات ہونے لگی، اور انہی دنوں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ بہت پہلے سے سیرت طیبہ پر لکھنے کا تھا، تو انہی دنوں حکیم الامت تھانوی نے جیسے ہی اس کتاب کے لکھنے کا اہتمام کیا اور لکھنا ابتدا کی اس کے لکھنے کی، اسی دن سے اموات ہونا بند ہو گئی تھانہ بھون میں، اور پھر لوگوں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ یہ اس کتاب کے لکھتے ہی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اموات بند ہو گئی۔ تو مختلف علاقوں سے یہ روایات پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی گئی کہ جس دن آپ کتاب لکھتے ہیں اس دن اموات نہیں ہوتی۔ تو پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو روزانہ پابندی سے لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ تعاون کی وبا بالکل تھانہ بھون سے جاتی رہی۔ تو اور بھی اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور اس میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار بھی ہیں، اس کے متعلق بھی بہت ہی بابرکت روایات ہیں کہ ان کے پڑھنے سے بھی بڑی برکات اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے پوری پوری طریقے سے نواز دے، ہمیں اس کے ادب کی توفیق دے، اور جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا، اور پھر ان سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ان پر عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے پورا پورا نوازے۔ اسی نیت سے پڑھی جا رہی ہے آج کل کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی خوش ہو جائے، اور جو آفات آسمانی طرح طرح سے برس رہی ہیں مہلک بیماریوں کی شکل میں، آفات کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، روزی کی تنگیوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے، اس کے پڑھنے اور سننے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم کر معاملہ فرما دے اور ہماری اصلاح کامل بھی فرما دے۔ کتنے بھی بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیں، کتنی بڑی بڑی تلاوتیں کر لیں اور بڑے بڑے وظائف کر لیں، لیکن جب تک کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، ان برکات، ان کی جو برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وظائف کی برکات، کتابوں کی برکات، سیرت طیبہ کی برکات، صلاۃ و سلام کی برکات، تلاوت کی برکات، حاصل سب ہوتی ہیں، لیکن گناہوں میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ان اعمال کی برکات کا پورا پورا ظہور انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود ہی دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، اور جن کی روزی تنگ ہے اللہ اس کو فراخی برکت نصیب فرمائے، اور ہماری تمام پریشانی اور مسائل کو حل فرما دے، اور ہمارے تمام غموں کو خوشی سے بدل دے، مصیبتوں کو عافیت سے بدل دے، تکالیف کو راحت سے بدل دے، تنگی کو فراخی سے بدل دے، اور ہمارے تمام جائز مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے، اور ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے انتہائی قبول فرما، اور میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رات کی مجلس انشاءاللہ اسی طرح حجرت الطالبین میں دو چار روز ابھی اور ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا ہے، تو انشاءاللہ رات کی تو مجلس اسی طرح جاری رہے گی، اور صبح کی مجلس جیسے ہی شروع کرنے کا ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اعلان بھی جلد ہی کر دیا جائے گا۔ آپ سب حضرات سے میری صحت کے لیے، میرے ایمان کے لیے اور میرے گھر والوں اور ان کی صحت کے لیے اور ایمان کی ترقی کے لیے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا کے لیے دعا کی میں گزارش کرتا ہوں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
برابر والے
چاہے ان سے ہوشیار ہو وہ